السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ 6 ہفتوں میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 6 دینی علماء نامعلوم افراد کی گولیوں یا مساجد میں بم دھماکوں کا نشانہ بنے ہیں. پاکستان کے صدر مملکت عارف علوی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیریوں کی نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی. اور وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے کامیاب نہ ہونے کا الزام پاکستان پر لگانا غیر منصفانہ ہے. طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات منسوخ ہونے کے بعد افغانستان میں جھڑپوں اور لڑائی کے واقعات میں شدت آ گئی ہے. کابل صوبے کے چہارہ سیاب ضلع میں کور ہیڈ کوارٹر کے سامنے مرسیڈیز کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں افغان فوج کے 4 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. بھارتی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو لینے کے لیے اور بھارت کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہے. امریکہ کے 2 قانون سازوں نے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت پر زور ڈالیں کہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ پر عائد پابندی ختم کی جائے اور حراست میں لیے گئے کشمیریوں کو رہا کیا جائے. امریکہ کے سپریم کورٹ نے حکومت کو اجازت دے دی ہے کہ وہ میکسیکو کی سرحد پر تارکین وطن کی پناہ کی درخواستوں کو روکنے کے لیے نیا قانون نافذ کر سکتی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ان کے ایرانی ہم منصب بات چیت پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایران پر عائد امریکی پابندیوں کو نرم کرنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ 6 ہفتوں میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 6 دینی علماء نامعلوم افراد کی گولیوں یا مساجد میں بم دھماکوں کا نشانہ بنے ہیں. ان دینی علماء کو قتل کرنے کی ذمہ داری کسی بھی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے، جسے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں. صوبائی دارالحکومت کے نواحی علاقے پشتون آباد میں 24 مئی کو نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد کے محراب میں بم دھماکہ ہوا، جس میں 3 افراد مارے گئے. دوسرا دھماکہ بھی جمعے کی نماز کے دوران کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک میں ایک مسجد میں ہوا. پاکستان کے صدر مملکت عارف علوی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیریوں کی نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس قسم کی کوئی بھی کوشش عالمی امن کو خطرے میں ڈال دے گی. انہوں نے مزید کہا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی خلاف ورزیوں سے امن کو شدید خطرہ لاحق ہے، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اس خطاب کی تفصیلات بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے کامیاب نہ ہونے کا الزام پاکستان پر لگانا غیر منصفانہ ہے. پاکستان نے 100 ارب ڈالر کا معیشت کا نقصان برداشت کیا اور 70,000 جانوں کی قربانی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے روسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. دوسری جانب افغان امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کے مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ افغان امن مذاکرات جلد دوبارہ شروع ہونے چاہئیں. ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے بھی امریکہ طالبان مذاکرات کے رکنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات منسوخ ہونے کے بعد افغانستان میں جھڑپوں اور لڑائی کے واقعات میں شدت آ گئی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حکام نے کہا ہے کہ امن معاہدہ منسوخ ہونے کے بعد افغانستان کے شمالی علاقوں میں جھڑپوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور لڑائیاں دوبارہ زور پکڑنا شروع ہو گئی ہیں. حکام کے مطابق افغانستان کے کم از کم 10 صوبوں میں جھڑپوں کی اطلاعات ہیں، جبکہ شمالی علاقوں میں فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں. رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے تاخار، بغلان، قندس اور بدخشاں میں شدید جھڑپوں کے بعد طالبان چند ہفتوں سے حکومتی فورسز کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. افغانستان کی وزارت دفاع نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی فورسز نے افغان صوبے بدخشاں کے ایک ضلع سے طالبان کا قبضہ چھڑا لیا ہے. یہ علاقہ جولائی میں طالبان کے قبضے میں چلا گیا تھا. اور کابل صوبے کے چہار آسیاب ضلع میں کور ہیڈ کوارٹر کے سامنے مرسیڈیز کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں افغان فوج کے چار اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں. افغان وزارت دفاع نے مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خود کش حملہ ملا احمد وردک نے کیا تھا جن میں متعدد افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. اسی اثنا میں افغان نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ نے کابل میں داعش نیٹ ورک کے تین ارکان کو پیش کیا ہے جو این ڈی ایس کے مطابق پچھلے سال افغانستان میں افغان صحافیوں اور مارچ سن 2017 میں مرکزی فوجی ہسپتال پر حملوں میں ملوث تھے. داعش اہلکاروں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی. ہسپتال میں اس حملے میں 49 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہوئے تھے جبکہ 9 صحافی ہلاک ہوئے تھے. بھارتی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو لینے کے لیے اور بھارت کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ سری نگر سے یوسف جمیل نے بھیجی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. امریکہ کے دو قانون سازوں نے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت پر زور ڈالیں کہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ پر عائد پابندی ختم کی جائے اور حراست میں لیے گئے کشمیریوں کو رہا کیا جائے. بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان میں پہلی اور واحد بھارتی نژاد خاتون رکن پرمیلا جیاپال اور کانگریس رکن جیمس پی نے 11 ستمبر کو کشمیر کی صورتحال سے متعلق مائک پومپیو کو خط لکھا ہے. دونوں کانگریس ارکان نے مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کے مبصرین کو فوری طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ وہاں ہونے والی زیادتیوں کی تحقیقات کر سکیں. بھارتی نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کے مطابق امریکی قانون سازوں کا مطالبہ ہے کہ بھارت مذہبی برداشت کو یقینی بنائے جو کہ بھارتی جمہوریت کا تاریخی اصول ہے. امریکہ کے سپریم کورٹ نے حکومت کو اجازت دے دی ہے کہ وہ میکسیکو کی سرحد پر تارکین وطن کی پناہ کی درخواستوں کو روکنے کے لیے نیا قانون نافذ کر سکتی ہے. فیصلے میں امریکی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پناہ لینے کے خواہش مند تارکین وطن کو پہلے کسی تیسرے ملک میں پناہ لینا ہوگی جہاں سے تارکین امریکہ آ کر امیگریشن کی درخواست دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ کی امیگریشن سے متعلق پالیسیوں کو ماتحت عدالتوں کی طرف سے رد کر دیا گیا تھا. صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اسے امریکہ کی سپریم کورٹ کی جیت قرار دیا ہے. امریکہ میں بدھ کو 11 ستمبر سن 2001 کے دہشت گرد حملوں کی 18ویں برسی منائی گئی. اس موقع پر مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا اور مرنے والوں کی یادگاروں پر پھول چڑھائے گئے. دہشت گردی کے ان حملوں میں نیو یارک، ورجینیا اور پینسلوینیا میں تقریباً 3,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خاتون اول کے ہمراہ وائٹ ہاؤس کے مشرقی لان میں دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی. فرانس کے وزیر خزانہ برونو لیما کو قتل کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں. انہیں 3 دھمکیاں میز خطوط ملے ہیں جن میں 3 گولیاں بھی رکھی گئی تھیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فرانسیسی وزیر خزانہ کے ایک معاون نے بتایا ہے کہ برونو لیمار کو 3 دھمکیاں میز خطوط موصول ہو چکے ہیں جن میں انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. بدھ کے روز اس حوالے سے معاون نے مزید کہا کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وزیر خزانہ کو یہ خط کس نے بھیجے ہیں اور بھیجنے والے کا مقصد کیا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ اس کے آئل ٹینکر نے شام کے ساحل کے نزدیک ایک نجی کمپنی کو تیل فروخت کیا ہے جو امریکہ کی طرف سے ایسی کسی فروخت کو روکنے کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. برطانیہ میں ایران کے سفارتکار حامد بایدی نژاد نے بدھ کے روز ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان کے ملکی آئل ٹینکر نے امریکہ کی طرف سے متعدد دھمکیوں کے باوجود سمندر پر ایک نامعلوم نجی کمپنی کو تیل فروخت کیا ہے. امریکہ کے اتحادی برطانیہ نے 4 جولائی کو گریس 1 کے سابق نام والے اس جہاز کو برطانوی علاقے جبل الطارق کے پانیوں میں تیل کی فروخت سے روک دیا تھا جس پر شبہ تھا کہ وہ شامی حکومت پر یورپی یونین کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام کو ایرانی تیل فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. جبل الطارق نے اس آئل ٹینکر کو اس کے نئے نام آڈریا دریا 1 کے نام سے 18 اگست کو اپنے پانیوں سے جانے کی اجازت دے دی تھی اور کہا تھا کہ برطانوی حکام نے ایران سے تحریری یقین دہانی لی ہے کہ وہ شام کو تیل فراہم نہیں کرے گا۔ ایرانی عہدیداروں نے ایسی کسی یقین دہانی سے انکار کیا ہے اور آڈریان دریا ون نے شامی ساحل کی طرف اپنا سفر جاری رکھا ہے۔ اور چین کی وزارت تجارت نے امریکی زراعتی اشیاء خریدنے کا عندیہ دیا ہے۔ ترجمان گاؤ فنگ کا کہنا ہے کہ چین نے یہ اقدام امریکہ کے لیے خیر سگالی جذبے کے تحت کیا ہے۔ بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ یکم سے 15 اکتوبر تک 250 ارب ڈالر مالیت کی چینی اشیاء پر محصولات ملتوی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ چینی وزیراعظم لیو نے ان سے محصولات میں تاخیر کی درخواست کی تھی کیونکہ چین میں یکم اکتوبر سے 70ویں سالگرہ کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے کامیاب نہ ہونے کا الزام پاکستان پر لگانا غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان نے 100 ارب ڈالر کا معیشت کا نقصان برداشت کیا اور 70,000 جانوں کی قربانی دی۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب ملیحہ لودھی نے افغان امن مذاکرات جلد سے جلد دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا۔
وزیر اعظم عمران خان نے روسی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ہم نے 70,000 جانیں گنوائیں اور 100 ارب ڈالر کا نقصان بھی ہوا۔ پاکستان کو امریکہ کی اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، میں شروع سے اس جنگ کے خلاف تھا۔ ہم 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ نہ لڑتے تو ہم دنیا کا خطرناک ملک نہ ہوتے۔ اتنے نقصانات کے باوجود آخر میں امریکہ کی ناکامی پر ہمیں ہی قصوروار ٹھہرایا گیا اور امریکہ اپنی ناکامیوں کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے۔
We lost 70,000 people. We lost, you know, as I said, over $100 billion to the economy. And in the end, we were blamed for the Americans not succeeding in Afghanistan. I felt it was very unfair on Pakistan.
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ کا فنڈ امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے دیا تھا اور پاکستان نے مجاہدین کو تربیت دی۔ ایک عشرے بعد جب امریکہ افغانستان گیا تو کہا گیا کہ یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ یہ بہت بڑا تضاد تھا جسے میں نے محسوس کیا، جبکہ امریکہ کا اتحادی بننے سے یہ گروپس بھی ہمارے خلاف ہو گئے اور پاکستان کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں۔ دوسری جانب افغان امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ افغان امن مذاکرات جلد شروع ہونے چاہیے۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے بھی امریکہ طالبان مذاکرات کے رکنے پر تشویش کا اظہار کیا۔
A military focused approach has failed to render the desired results. We remain hopeful that the peace talks between the United States and Afghan Taliban would be resumed at the earliest and process will lead to intra-Afghan negotiations which are imperative for finding durable and sustainable peace in Afghanistan.
پاکستان کو افغان مسئلے کے حل کے لیے اہم فریق سمجھا جاتا ہے اور امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان نے اپنا کردار ادا بھی کیا ہے۔ تجزیہ کار اور سابق سفارتکار ڈاکٹر نذیر حسین کہتے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی میں ٹرمپ انتظامیہ کا اپنا کردار ہے۔
پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پوری کی پوری پروسیس کو ڈمپ کر دیا۔ ایران کی ڈیل آپ کے سامنے ہے، نارتھ کوریا کی ڈیل آپ کے سامنے ہے، تالیبان کی ڈیل دنیا کے سامنے ہے۔
پاکستان افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات معطل کیے جانے کے بعد سے صورتحال جوں کی توں نظر آ رہی ہے، اور فریقین اس بارے میں فی الحال کوئی لچک نہیں دکھا رہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے امریکی افغانی نمائندگان کے رکن ایڈم شیف سے ایک حالیہ انٹرویو میں سوال پوچھا کہ کیا وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن عمل میں پاکستان کے تعاون سے مطمئن ہیں، تو جواب میں رکن کانگریس ایڈم شیف نے منفی میں جواب دیا۔ اس انٹرویو سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔
Well, I have not been satisfied with Pakistan's action in terms of cracking down on the Taliban presence within Pakistan or the degree to which the
دیکھیے پاکستان کے اندر طالبان کی موجودگی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے خلاف کاروائی کے معاملے میں میں مطمئن نہیں ہوں، یا جس حد تک طالبان کی قیادت کو پاکستان محفوظ پناہ گاہ مہیا کرتا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان اور ساتھ ہی بھارت میں جو علاقائی فریق ہیں ان کو شامل کرنا۔ اس میں ایران اور روس کا بھی کردار ہوگا، کیونکہ وہ اس معاملے میں عمل دخل رکھتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ اہم ہے کہ ان کا کوئی کردار ہو اور تنازع کے حتمی حل میں ان کا کردار موجود ہے۔ تاہم میرا خیال ہے کہ پاکستان اور بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے اقدامات سے طالبان کو یہ باور کرا سکتا ہے کہ انہیں پاکستان میں محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں ہوگی، اور یہ کہ طالبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان ایسا کرنے پر زیادہ رضامند ہوتا تو ہم بہت پہلے کامیاب حل تلاش کر لیتے۔
امریکی افغان نمائندگان کے رکن ایڈم شیف سے افغان سروس کے کیے گئے انٹرویو کا اقتباس آپ نے سنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 11 ستمبر سن 2001 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی 18ویں برسی کے موقع پر کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں دشمنوں پر ماضی کی نسبت زیادہ سخت حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے ساتھ مجوزہ خفیہ مذاکرات منسوخ کرنے کے چند ہی روز بعد دیا ہے۔ امریکی کانگریس کے کچھ اراکین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو عسکریت پسندوں کے بجائے افغان صدر اشرف غنی کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چلانی۔
القاعدہ کی طرف سے 11 ستمبر کے حملوں کی برسی کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے طالبان کی طرف سے گزشتہ ہفتے کابل میں امریکی سفارت خانے کے نزدیک ہلاکت خیز بم دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مزید حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا
The last four days, we have hit our enemy harder than they have ever been hit before.
ہم نے گزشتہ 4 دنوں کے دوران دشمن پر اس قدر شدید حملے کیے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے، اور اگر وہ کبھی ہمارے ملک میں دوبارہ آئے تو ہم وہ جہاں بھی ہوں گے ان کا پیچھا کریں گے اور ان کے خلاف وہ طاقت استعمال کریں گے جو امریکہ نے اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں کی تھی، اور میں ابھی جوہری طاقت کی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں۔ طالبان کی طرف سے اس بم دھماکے میں امریکہ کا ایک فوجی بھی ہلاک ہوا، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے افغان صدر اشرف غنی اور طالبان لیڈروں کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والے مجوزہ مذاکرات منسوخ کر دیے۔ کچھ اراکین کانگریس اور تجزیہ کاروں نے ان مجوزہ خفیہ مذاکرات کو ناقابل یقین قرار دیا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر باب مینینڈز کا کہنا تھا
I don't know how you bring the perpetrator of those who gave refuge
میں نہیں جانتا کہ آپ کیسے حملے کرنے والوں اور 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کو پناہ دینے والوں کو کیمپ ڈیوڈ میں بلا سکتے ہیں جبکہ وہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں ایک امریکی فوجی بھی ہلاک ہو گیا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ نہایت ہی برا خیال تھا۔ نیو امریکن فاؤنڈیشن کے پیٹر برگن کہتے ہیں
The Taliban are unelected theocrats and we're treating them as a potential government in waiting rather than
طالبان غیر منتخب مذہبی جنونی ہیں اور ہم انہیں باغی گروپ کے بجائے افغانستان میں مستقبل کی ممکنہ حکومت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے مائیکل میک کال کہتے ہیں
We need a residual force as we need one in Syria if anything for homeland security
ہمیں وہاں کچھ فوج رکھنی چاہیے جیسی ہم نے شام میں رکھی ہے۔ اگر ہم اپنے وطن کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہم قوم کی تعمیر کا کام جاری نہیں رکھ سکتے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر وہاں کچھ فوج رکھنا بہت ضروری ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
علاقائی سطح پر اقتصادی ترقی اور تعلقات کو بہتر بنانے میں سڑکوں کی تعمیر، سی پیک اور باہمی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پشاور یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈی سینٹر میں ایک دو روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے لیے چین کے سفیر کے علاوہ دیگر 7 علاقائی ممالک کے سفیروں اور نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان میں چین کی سفیر یاو جینگ نے زیر تعمیر چین پاکستان معاشی راہداری کو خطے کی اقتصادی ترقی کے لیے نہایت اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کے مختلف مراحل ہیں اور پہلی فرصت میں تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے، جبکہ ان کے بقول وزیراعظم عمران خان کے برسر اقدار آنے کے بعد دوسرے مرحلے میں صنعت، زراعت، سماجی بہبود اور عام لوگوں کو روزگار کی فراہمی کی دیگر منصوبوں پر کام بھی جاری ہے۔ چین کی سفیر نے کہا کہ سی پیک اور اس قسم کی دیگر منصوبوں کی تکمیل کے لیے علاقائی امن اور استحکام کافی ضروری ہے۔ چین کی سفیر نے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کے خاتمے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا،
ہم بہت حیران اور پریشان ہو گئے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت امن معاہدے کے قریب پہنچتے ہی معطل ہو گئے۔ سب کو معلوم ہے کہ جنگ کے نتیجے میں افغانستان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ قیام امن کے لیے کوششیں جلد دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔
چین کے سفیر نے سی پیک منصوبے کو جنوب اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارتی رابطوں کو بڑھانے کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم کو دن رات کھولنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا۔
میں بہت خوش ہوا جب حکومت پاکستان نے تورخم سرحد کو دن رات کھولنے کا فیصلہ کیا۔ تورخم ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، یہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کا اہم راستہ ہے۔ حال ہی میں پاکستان اور افغانستان نے اس سرحد کے ذریعے تجارت اور برآمدات کو بہتر بنانے کے لیے کافی کام کیا ہے۔
پشاور یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شبیر احمد خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ اس کانفرنس کی اہمیت کے بارے میں کہا،
کس طرح یہ مطلب سینٹرل ایشیا، افغانستان، پاکستان، ایران، ہم کس طرح یہاں ریجنل اکنامک آپریشن بڑھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ امبیسڈر آئے ہوئے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلک چائنا اور تقریباً 20-25 سال بعد پشاور میں اتنا بڑا کانفرنس ہو رہا ہے۔
دو روزہ کانفرنس میں چین کے سفیر کے علاوہ دیگر علاقائی ممالک کے سفیروں اور سفارتی نمائندوں نے بھی شرکت کی اور انہوں نے بھی خطے میں قیام امن اور علاقائی سطح پر اقتصادی رابطوں کی ترقی پر زور دیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں گزشتہ 6 ہفتوں میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 6 دینی علماء نامعلوم افراد کی گولیوں یا مساجد میں بم دھماکوں کا نشانہ بنے ہیں۔ ان دینی علماء کو قتل کرنے کی ذمہ داری کسی بھی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے، جس سے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کے نواحی علاقے پشتون آباد میں 24 مئی کو نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد کے محراب میں بم دھماکہ ہوا، جس میں 3 افراد مارے گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مسجد کے امام طبیعت خراب ہونے کے باعث امامت نہیں کر رہے تھے اور دوسری صف میں کھڑے تھے۔ وہ دھماکے میں محفوظ رہے، لیکن ان کے بھتیجے نے جمعے کا خطبہ دینے کے بعد نماز کی امامت کی تھی، جو دھماکے میں مارے گئے۔ تاہم اصل ہدف امام مسجد ہی تھے۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ کے بعض رہنماؤں کے بقول مسجد کے امام افغان طالبان کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ دوسرا دھماکہ بھی جمعے کی نماز کے دوران کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک کے کلی قاسم میں ایک مسجد میں ہوا۔ چین کی امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی تنازع کو کم کرنے کی ایک حالیہ کوشش اس کی جانب سے دیا گیا جمعرات کے روز کا ایک بیان ہے، جس میں چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے زراعت سے متعلق اشیاء خریدے گا، جن میں سور اور سویابین شامل ہیں۔ مزید تفصیل وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ میں سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی۔
چین کی وزارت تجارت کے ترجمان گاؤ فینگ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ چین ٹرمپ انتظامیہ کے خیر سگالی کے جذبے کا خیر مقدم کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ دونوں ملک تجارتی مذاکرات کے لیے موافق حالات پیدا کرتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت چینی مصنوعات پر $250 بلین محصولات عائد کرنے کا ارادہ ترک کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین نے 1 اکتوبر یعنی ان کے قومی دن کی 17ویں سالگرہ تک مہلت مانگی ہے۔ محصولات میں 25-30% اضافہ اس تاریخ کو لاگو ہونا تھا، جو اب بڑھا کر 15 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس کے بعد سامنے آیا ہے جب چین نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ ان چند امریکی اشیاء کو 17 ستمبر سے عائد کی جانے والی پابندیوں سے مستثنی قرار دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا،
I think they did the right thing. I think it was good for them. But they took them off. Yeah, I think it was a
میں سمجھتا ہوں کہ چین نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے، یہ ایک بہترین قدم ہے اور ایک اہم پیش رفت ہے۔ لوگ حیران تھے لیکن میں نہیں، میں ان کے ساتھ معاملہ طے کر سکتا ہوں، میں انہیں جانتا ہوں اور انہیں پسند کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ چین اور امریکہ کے درمیان جولائی کے بعد آئندہ ماہ واشنگٹن میں تجارتی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ طویل عرصے سے چین پر املاک دانش کی چوری کا الزام عائد کرتے آئے ہیں اور یہ بھی کہ وہ امریکہ کی اشیاء کے مقابلے میں کم قیمت اشیاء بنا کر عالمی منڈی میں فراہم کرتا ہے۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ مجھے جس بات نے بڑا اسٹرائک کیا کہ آپ نے ایک اکیڈمی بھی کھولی ہے پشاور میں اور رباب سکھانے کے لیے، اور اس میں جو عام طور سے ہم دیکھتے نہیں لیکن بہت سی لڑکیاں بھی آپ سے رباب سیکھ رہی ہیں، تو کتنے طالب علم ہیں آپ کے پاس؟
جی میرے پاس طالب علم تو ماشاء اللہ سے کافی زیادہ ہیں، اور ایسے بھی ان میں بچے ہیں جن کو میں نے فارغ بھی کیا ہے، ابھی وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں اور سب اپنے اپنے ریکارڈ وغیرہ سی ٹی وی، ریڈیو پاکستان جتنے بھی ادارے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں۔ رباب کا جو نام ہے رباب، یہ ہمارا منسلک ہے عرب سائڈ سے، یہ نام آیا ہے اور اس کا صحیح نام جو ہے یہ عرب جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رباب، مطلب روح ہوتا ہے اور باپ مین دروازہ،
جی روح کا دروازہ،
یہ کہتے ہیں روح کا دروازہ۔ مگر یہ ہے کہ رباب کا جو شب ہے یا جو رباب کے اقسام ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، بیکاز میں نے زیادہ تر رباب دیکھے ہیں، مطلب عربک رباب، ایجپشن رباب اور ترکی رباب، تاجکستانی رباب، ایشین رباب، تو یہ ڈیزائن میں تھوڑا سا چینج ہے۔ یہ جو ہمارا رباب ہے جی، یہ پختون کا رباب ہے، یہ پختون نے بنایا ہے، اور یہ تاریخ بھی ایسا کیسی ہے کہ تقریباً 6000 سال پہلے کی یہ پرانا انسٹرومنٹ ہے، اور یہ سوات کے علاقے سے اور خوست افغانستان کا ایک علاقہ ہے وہاں سے ایجاد ہو چکا ہے جی۔
تو چلیے کیوں نہ آپ ہی کی بجایا ہوا رباب سنتے ہیں، روح کا دروازہ ہے اور آپ کی موسیقی بھی روح کو چھو لینے والی ہے۔
سزم پانگا دل ریل رینا،
تو آپ کی تو یہ خوبی پتہ لگی کہ آپ گاتے بھی ہیں ساتھ ساتھ، نہ صرف بجاتے ہیں بلکہ گاتے بھی ہیں۔
یہ کچھ خاص پروگرام تھا جی ہمارا اسلام آباد میں، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے سید اخندزادہ ستان، جب میں ان کی طرف جاتا ہوں تو وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ یار آپ کچھ گا لیں۔
اچھا میں آپ کی تصویریں جب دیکھ رہی تھی تو کافی آپ ینگ ہیں، تو ابھی آپ بتا رہے تھے مجھے کہ آپ کے بچے جو ہیں بڑے ہیں، بیٹے جو ہیں 10th class میں پڑھتے ہیں، تو کیا بچپن میں شادی ہو گئی تھی آپ کی؟
بالکل ایسا ہی ہے، میں میرا شادی کے تقریباً 23 سال ہو گئے اور ابھی میں 32 پلس ہوں، اور اس ٹائم میں بہت زیادہ چھوٹا تھا، بیکاز یہاں گھر کی کچھ مسئلے تھے، میری ماں جی بیمار تھی، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائی، ابھی وہ اس دنیا میں ہے بھی نہیں، تو انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا کہ بیٹا آپ کے لیے ہم شادی کروا رہے ہیں، کیونکہ کام کاج کی کچھ ہے نہیں گھر میں، اور اس وجہ سے میں اسکول بھی نہیں گیا ہوں، میں ایک دن اسکول گیا ہوں، اور ایسے گھریلو معاملات سے اور کچھ میرے پریوار میں، میرے خاندان میں کچھ ایسے تکلیف تھے کہ کام کاج کا کوئی تھا نہیں، تو میں ایک دن اسکول گیا ہوں اور اس کے بعد میں نے اسکول بھی چھوڑا۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ بھارتی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو لینے کے لیے اور بھارت کا حصہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی ہے سری نگر سے یوسف جمیل نے۔
بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا کہ بھارتی فوج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو ان کے بقول پاکستان کے قبضے سے چھڑا کر بھارت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بارے میں فیصلہ صرف حکومت کر سکتی ہے۔ جنرل راوت جمعرات کو نئی دہلی میں بھارتی خبر رساں ادارے ایشین نیوز انٹرنیشنل کو انٹرویو دے رہے تھے۔ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کے پس منظر میں کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر بھارت کا ایک حصہ ہے جس پر پاکستان نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں کہ کیا بھارتی فوج اس علاقے کو پاکستان سے چھڑا کر بھارت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے، تو فوجی سربراہ نے کہا،
دیکھیں اس پہ کاروائی سرکار کرتی ہے اور جس طرح سے سرکار نردیش دے گی اس طرح کے انیہ سنستھائیں جو دیش میں ہیں جن کو کاروائی کرنی ہے وہ آگے کاروائی کریں گے۔
سینا ہماری تیار ہے؟
سینا تو سدا تیار رہتی ہے ہر ایک کاروائی کے لیے۔
انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو بھارت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دست راست وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے بھی کہا تھا کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کر کے وفاق زیر انتظام دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بھارتی حکومت کے حالیہ فیصلے کے بعد بھارتی حکومت کا اگلا اقدام پاکستانی کشمیر کو پاکستان کے قبضے سے چھڑا کر بھارت میں شامل کرنا ہوگا۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل راوت نے ریاست کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے کے حکومت کے فیصلے کی سراہنا کرتے ہوئے کہا،
جموں کشمیر کی جو جنتا ہے ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب جس طرح کی سہولیت جموں کشمیر کی عوام کو ہوگی، وہاں کے ناگرک کو ہوگی، وہ جب اس کو دیکھیں گے کس طرح سے کاروائی ہو رہے گی تبھی سمجھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے جو ناگرک ہیں امن شانتی بحال کرنے میں سرکشا بل، وہاں کے ایڈمنسٹریشن اور باقی جو بھی انیہ سنستھائیں ہیں ان کو ایک موقع دیں۔
بھارت کے وزیر قانون روی شنکر پرساد نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ اگر اسلام آباد کے ساتھ دہشت سے پاک ماحول میں مذاکرات ہوں گے تو یہ ان کے بقول کشمیر کے اس حصے پر ہوں گے جس پر ان کے بقول پاکستان نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ سن رہے تھے، اور اسلام آباد سے علی فرقان نے ہمیں یہ رپورٹ دی ہے کہ کشمیر کی سیاسی قیادت نے بھارت کی جانب سے متنازع وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد حکومت پاکستان کے اقدامات کو ناکافی قرار دیا ہے۔ کشمیری قیادت کا کہنا ہے کہ کشمیر کے حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کو منسوخی سمیت شدید اقدامات کریں۔ آئیے سنتے ہیں علی فرقان کی رپورٹ۔
وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی نشست میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سرگرم قیادت، آل پارٹیز حریت کانفرنس، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جماعت اسلامی جموں کشمیر کے نمائندوں کا ماننا ہے کہ بھارت نے حالیہ اقدامات کے ذریعے کشمیر پر نہ صرف اپنا تسلط مضبوط بنایا ہے بلکہ پاکستان کو اپنی فریقانہ حیثیت ثابت کروانا پڑ رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما سید محمد عبداللہ گیلانی کا کہنا ہے کہ بھارت عالمی برادری کو یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر دو طرفہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حالات غیر معمولی ہیں جو روایتی مدد اور حمایت کا تقاضا نہیں کرتے، لہٰذا پاکستان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ حریت رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع ہیں، لیکن افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی چل رہی ہے، کرتارپور راہداری پر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو سنجیدگی دکھانا ہوگی اور اس طرح کے شدید اقدامات لینے ہوں گے جس طرح بھارت نے کشمیر میں شدید اقدامات اٹھائے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی دفتر خارجہ نے بھی جمعرات کے روز بھارتی حکام سے کہا ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وہ کشمیری قیادت کے ساتھ بات چیت کریں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی کے سابق رکن اور جماعت اسلامی جموں کشمیر کے امور خارجہ کے انچارج غلام نبی نوشہری کہتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابی وعدے کے مطابق جموں کشمیر کی متنازعہ حیثیت کو قانونی جارحیت سے ختم کر کے ریاست کے وجود، تشخص اور وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔
ایک معاملہ جو چھوٹا سا ہے کہ کم از کم کرفیو میں کوئی ڈیل جیسا نریندر مودی ہم سمجھتے ہیں ایسی جات کا کوئی فائدہ ہوا، ہماری سروس بھی بدوس ہو جاری ہے، ٹریڈ بھی ہو رہی ہے۔
جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نمائندے محمد رفیق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر دو طرفہ معاہدوں کی منسوخی کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر میں امن فوج داخل کرے،
ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ کشمیریوں کا جو یہ دیرینا مطالبہ ہے حق خود ارادیت کا اور آزادی کا وہ اقوام عالم تک پہنچ سکیں اور ہندوستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کشمیریوں کے اس حق کو تسلیم کرے۔
علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
علی فرقان کی رپورٹ آپ سن رہے تھے، لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائیو ہیں اسلام آباد سے، اور ہم سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے صدر مملکت عارف علوی نے پارلیمنٹ سے جو مشترکہ اجلاس سے جو خطاب کیا ہے اس کی کیا تفصیل ہے ان کے پاس؟ جی بتائیے گا فرقان۔
جی خالد، آج مشترکہ اجلاس تھا پارلیمنٹ کا جو کہ پارلیمان کے نئے سال کے آغاز پر بلایا گیا تھا۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا پارلیمانی سال کا آغاز تھا۔ جب اجلاس کا آغاز ہوا تو تلاوت کلام پاک اور نعت کے بعد جب اسپیکر نے صدر مملکت کو دعوت دی خطاب کی تو اپوزیشن کی جانب سے اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیا گیا، اور شور شرابہ جو ہے اس کے دوران ہی صدر مملکت کو اپنا خطاب جو ہے اس کا آغاز کرنا پڑا۔ اس خطاب کو سننے کے لیے وزیر اعظم، چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی مہمانوں کی گیلری میں تھے، اس کے علاوہ مسلح فوج کے جو سربراہان ہیں وہ بھی براجمان تھے مہمانوں کی گیلری میں۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب کا آغاز کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارت نے شملہ معاہدے اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ایک طرفہ اقدام اٹھایا اور کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا ہے، جس کے اوپر پاکستان نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی تعلقات میں کمی کی اور تجارت کو بھی بند کر دیا ہے بھارت کے ساتھ۔ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس کی اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 50 سال کے بعد کشمیر کو اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ OIC اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی بھارت سے اس مسئلے کے حل کرنے کے اوپر زور دیا ہے۔ صدر مملکت نے چین اور دیگر جو ممالک ہیں جنہوں نے کشمیر کے اوپر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت کا یہ بھی کہنا تھا اپنے خطاب میں کہ کشمیریوں کے جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ مشکل بنا دی گئی ہے، اور 90 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو صفا کرنا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عارف علوی نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے وہ نسل کشی کرنا چاہ رہا ہے کشمیریوں کی۔ انہوں نے کس انداز میں ان خیالات کا اظہار کیا یہ ہم آپ کو سنوا دیں۔
پاکستان بھارت پہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں پارلیمان کے اس پلیٹ فارم سے عالمی برادری پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں کسی بھی قسم کی چشم پوشی عالمی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرے کا باعث ہوگی۔
عارف علوی نے کہا کہ اس کے اوپر چشم پوشی عالمی برادری کی عالمی امن کے لیے خطرے کا باعث ہوگی۔ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر جو بھارت کی جانب سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، فائرنگ اور گولہ باری کی جا رہی ہے شہری آبادیوں کے اوپر، اس کے اوپر بھی انہوں نے اظہار کیا اور اسے بھی امن کے لیے خطرہ قرار دیا، اور کہا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے پلوامہ واقعے کے بعد جو صورتحال تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت سے جو ہے وہ الزامات ثبوت مانگے تھے اس واقعے کے، لیکن بھارت نے اس کے نتیجے میں در اندازی کی اور فضائی خلاف ورزی کی उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से दरअंदाजी करता रहा है पाकिस्तान में, जिसके सबूत के तौर पे उन्होंने जासूस कुलभूषण जाधव का हवाला दिया। सदर ममलकत ने पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी एक साल की कुछ कारकर्दगी का भी जो है वो इजहार किया, और उसके साथ साथ आइंदा साल के लिए पॉलिसी गाइडलाइन की भी हुकूमत को जो दी उनका उन्होंने जिक्र किया। खैबर पख्तूनख्वा का जो इंतजाम है और उसे जमहूरियत की जानब एक और कदम जो है वो करार दिया, और ये भी कहा कि अब उन इलाकों को जो कि कबायली इलाके थे उनको मुल्क के जो दीगर इलाके हैं उनके बराबर तरक्की की सतह के ऊपर लाया जाएगा। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि उसकी वजह से हुकूमत को कुछ सख्त इकदाम लेने पड़े, खासतौर पर जो गुज़श्ता बजट था। इसके अलावा हुकूमती इकदाम में जो हुकूमत ने जरिए इमरजेंसी प्रोग्राम लाया है, सेहत इंसाफ कार्ड जो कि सेहत के हवाले से है, इसी तरीके से सस्ते घरों की जो स्कीम है उसके ऊपर भी बात की, खर्चा पॉलिसी के ऊपर भी जो है वो सदर मुमलकत ने बात की, और अफगानिस्तान के मसले के ऊपर उनका यह कहना था कि आज ये हमारी कामयाबी है हमारे बयानिए की कि दुनिया अफगान मसले का कैसी हल चाह रही है। पाकिस्तान के जो दीगर ममालिक के साथ खारजा अमूर में पेशरफ्त हुई है उसका भी उन्होंने इजहार किया। इस तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा रहा, वजीर आजम जो है वो उन्होंने हेडफोन का इस्तेमाल किया सदर ममलकत की तकरीर को सुनने के लिए।
लेकिन ये बताइएगा कि ये अपोजिशन किस लिए एहतजाज कर रही थी, वो तो कश्मीर पर बात कर रहे थे या खारजा पॉलिसी पर कर रहे थे?
जी अपोजिशन का जो एहतजाज था उन्होंने कुछ अपने जो रहनुमा हैं जो उनको गिरफ्तार किया गया है उनकी तस्वीर उठा रखी थी, और नैब की जानिब से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई जा रही हैं अपोजिशन के खिलाफ उसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे और वही नारे दे रहे थे नैब का कानून जो है काला कानून वो मंजूर नहीं है, ये नारे थे अपोजिशन की जानिब से।
बहुत शुक्रिया अली फुरकान आपका। तो ये इस्लाम आबाद में हमारे नुमाइंदे थे अली फुरकान, जो सदर ममलकत की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब की तफसीलात आपको दे रहे थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में ज़ेर हिरासत मुबैना भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए सिफारती रसाई के तहत कोई दूसरी मुलाकात तय नहीं है। भारतीय वजारत खारजा ने रद्द अमल में कहा है कि भारत बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पाकिस्तान से सिफारती सतह पर रबते में रहेगा। जिस फैसले के तहत 2 सितंबर को भारतीय सिफारतकार ने कुलभूषण यादव से मुलाकात की थी। इस्लामाबाद से इसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जलील।
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने जुमेरात को मामूल की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान में जेर हिरासत मुबैना भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से भारतीय सिफारतकारों की कोई दूसरी मुलाकात तय नहीं है। याद रहे कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तहत 2 सितंबर को कुलभूषण यादव को सिफारती रसाई फराहम की थी। इस सिफारती रसाई के तहत पाकिस्तान में तैनात भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ग्रोव ओलिवालिया से कुलभूषण की मुलाकात कराई गई थी। दूसरी जानब पाकिस्तानी सिफारती ज़राए का कहना है कि किसी भी ज़ेरे हिरासत गैर मुल्की मुलज़िम को सिर्फ एक बार सिफारती रसाई फ्राहम की जा सकती है, जो पाकिस्तान कुलभूषण को फ्राहम कर चुका है। दूसरी जानब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान के बयान पर भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा है कि भारत कुलभूषण के मामले पर पाकिस्तान से सिफारती चैनल्स के जरिए राबते में है।
हमने पाकिस्तान से लगातार कहा है कि हम इसकी पूरी तरह से और हम ये कोशिश भी करते रहे हैं कि इसकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। हमने आप जो बता रहे हैं उनका बयान सुना है, हम फिर भी लगातार कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, फुल इम्प्लीमेंटेशन हो। और जहां तक आगे का सवाल है, वी वुड लाइक टू रिमेन इन टच विद द पाकिस्तानी साइड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स।
वाज़ेह रहे कि कुलभूषण यादव को मुबैना तौर पर जासूसी और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम के तहत 2016 में बलूचिस्तान से हिरासत में लेने का दावा किया गया था। बाद हज़ां पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने 2017 में उन्हें सजाए मौत सुनाई थी। भारत ने इन इल्जाम को मुस्तरद करते हुए इस सजा के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रजू किया था, और अदालत ने रवां साल जुलाई में अपने फैसले में कुलभूषण को सिफारती रसाई फराहम करने के साथ पाकिस्तान को मुकदमे पर नजरसानी का हुक्म दिया था। करतारपुर राहदारी के इस्तेमाल पर हर एक यात्री पर $20 फीस आयद करने से मुतल्लिक जब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा,
It is for the actually part of the construction facility जो build की जा रही है उसको ये cover करेगा. वहाँ सड़क बन रही है, बसें चलनी है, reception center बनने हैं, छतें पड़ रही हैं, बड़ा massive काम हो रहा है. तो ये इसकी costs को इस एक एक इसके 10-15% हिस्से को $20 cover करेगा. It is not for entrance in the Gurdwara Kartarpur Sahib. It is only for the provision of services and that too only a very small part of it.
याद रहे कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर राहदारी इस्तेमाल करने पर यात्रियों पर फीस आयद करने पर एतराज किया था. पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल सिखों के मजहबी पेशवा गुरु नानक के 550वें योम पैदाइश पर करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान किया था, जिसके लिए इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने इत्तफाक किया था. मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम ने कहा है کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اسے آئین کے آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت کے زیر انتظام لانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. اس تجویز پر قانونی ماہرین کیا رائے دے رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کا کیا کہنا ہے؟ کراچی سے محمد ثاقب نے اس کے بارے میں بتایا ہے.
کراچی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کی جانب سے کراچی کو آئین کے آرٹیکل 149 کے تحت وفاق کے کنٹرول میں لینے کے بیان نے ایک بار پھر سیاسی میدان میں طوفان کھڑا کر دیا ہے. سیاسی مبصرین یہ کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت آنے والے دنوں میں کیا اقدامات اٹھانے جا رہی ہے. گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وفاقی حکومت کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 149 کے اطلاق پر غور کر رہی ہے اور ان کی ذاتی رائے میں کراچی کے مسائل کا حل اس سے ہی ممکن ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 149 صوبوں اور وفاق کے درمیان تعلقات سے متعلق ہے، جس کے مطابق وفاقی حکومت کسی بھی صوبے کو خاص ہدایات جاری کر سکتی ہے. وفاقی حکومت کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ملک کے امن کو لاحق سنگین خطرات یا معاشی حالات سے متعلق صوبوں کو کوئی بھی خاص ہدایات جاری کر سکتی ہے. تاہم قانونی ماہرین کی رائے میں اس کا اطلاق کراچی کا انتظامی کنٹرول حاصل کر کے نہیں کیا جا سکتا. سابق ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور معروف قانون دان بیرسٹر ضمیر گھمرو کے مطابق آئین کا آرٹیکل 149 وفاقی حکومت کو لامحدود اختیارات نہیں دیتا، بلکہ آئین کی اس شق کے تحت وفاقی حکومت صرف ان معاملات پر ہی صوبوں کو کوئی ہدایت جاری کر سکتی ہے جس کا تعلق وفاقی حکومت سے ہو.
اگر فیڈرل گورنمنٹ کی ایگزیکٹو اتھارٹی جو ان کے اپنے سبجیکٹس پر ہے وہ کسی صوبے میں متاثر ہوتی ہے جس سے ملک کی اکنامک لائف، ٹرانکولیٹی اور پیس کو خطرہ ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اس سبجیکٹ کے بارے میں پراونس کو ڈائریکشن دے سکتی ہے، مطلب اپنے سبجیکٹ کے بارے میں. باقی جو پراونشل ایگزیکٹو اتھارٹی ہے یا اس کے سبجیکٹ ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کوئی ڈائریکشن وغیرہ نہیں دے سکتی، وہ کاؤنسل گورنمنٹ کا اختیار ہے.
ادھر وفاق میں برسر اقتدار اور سندھ میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس تجویز کی کھل کر حمایت کرتے نظر نہیں آتے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے صوبے میں برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کراچی کے لوگ پینے کے پانی کی کمی، سیوریج کے بدترین نظام اور دیگر مسائل کا شکار ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور کوشش کے باوجود بھی صوبائی حکومت وفاق سے تعاون کو تیار نہیں. تاہم انہوں نے اس تاثر کو رد کیا کہ صوبے میں گورنر راج کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے یا 18ویں آئینی ترمیم کے تحت حاصل صوبائی حکومت کے اختیارات میں کوئی قدغن لگائی جا رہی ہے.
کراچی سندھ کا تاج ہے، پاکستان کا تاج ہے، اکنامک انجن ہے. اس کے درست کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو اسٹڈی کر رہی ہے، اس کے لیے وہ سفارشات مرتب کرے گی. ان تمام مسائل کے حل کے لیے جس میں آئینی، انتظامی، فائنینشل، لیگل جو کانفلکٹس ہیں صوبے کی اور مرکز کی، وہ کس طرح ختم کی جا سکتی ہیں؟
بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات کے ذریعے وفاق کراچی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ادھر وزیراعظم عمران خان 14 ستمبر کو کراچی کے ایک روزہ دورے پر آ رہے ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس متعلق اس روز کوئی اعلان کیا جا سکتا ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ان کے ایرانی ہم منصب بات چیت پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایران پر عائد امریکی پابندیوں کو نرم کرنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ صدر حسن روحانی کے ساتھ ملاقات ممکن ہے. انہوں نے کہا
It could happen. It could happen. Yeah.
یہ ہو سکتا ہے، ملاقات میں کوئی حرج نہیں، ایران اب سیدھا ہو گیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں اور اس کی پوزیشن کافی خراب ہے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران اب ڈیل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس پر شدید اقتصادی دباؤ ہے اور اس پر عائد پابندیاں سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب صدر حسن روحانی نے یہ کہا ہے کہ ملاقات تب تک ممکن نہیں جب تک پابندیاں اٹھا نہیں لی جاتی۔ انہوں نے بدھ کے روز کہا ہے کہ پابندیوں کے ہوتے مذاکرات بے معنی ہیں۔ صدر ٹرمپ گزشتہ برس ایران کے ساتھ سن 2015 کے عالمی جوہری معاہدے سے باہر نکل گئے تھے اور وہ پابندیاں دوبارہ عائد کر دی تھیں جو اس معاہدے کے تحت ہٹا لی گئی تھیں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ایران کے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے $15 بلین کی رقم ایران کے لیے فراہم کی ہے تاکہ اس ڈیل کو بچایا جا سکے اور صدر ٹرمپ اور صدر حسن روحانی کے درمیان ملاقات کا اہتمام کیا جائے جو کہ 23 ستمبر کو شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ممکن ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان آج رات کو مباحثہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس مباحثے میں 10 امیدوار شامل ہوں گے مگر لوگوں کی توجہ 3 کلیدی امیدواروں پر مرکوز رہے گی، جن میں سابق نائب صدر جو بائیڈن، سینیٹر ایلزبتھ وارن اور سینیٹر برنی سینڈرز شامل ہیں، جبکہ بقیہ 7 امیدوار اس کوشش میں ہوں گے کہ وہ بھی لوگوں کی کسی قدر توجہ حاصل کر پائیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے کین بریڈی مائر کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے درمیان یہ تیسرا مباحثہ ہے جو ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہوگا۔ ان مباحثوں کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کو ان میں سے ایک امیدوار کا انتخاب کرنا ہے جو 2020 میں ہونے والے امریکہ کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کا مقابلہ کر سکے۔ اس پارٹی کی طرف سے کل 20 امیدوار میدان میں اترے تھے، تاہم ان میں سے 10 امیدوار ڈیموکریٹک پارٹی کے قواعد کے مطابق اس مباحثے کے لیے اہل قرار نہیں پائے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا مباحثہ فروری میں ہوا تھا جبکہ دوسرا مباحثہ اب سے 6 ہفتے قبل منعقد ہوا۔ اس سلسلے میں منعقد ہونے والے عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقابلہ ان 10 میں سے 3 امیدواروں کے درمیان ہے، جن میں سابق نائب صدر جو بائیڈن، سینیٹر ایلزبتھ وارن اور سینیٹر برنی سینڈرز شامل ہیں۔ جو بائیڈن سابق صدر براک اوباما کے دور میں 2 مرتبہ نائب صدر رہے اور 36 برس تک سینیٹر کی حیثیت سے منتخب ہوتے رہے۔ وہ لگ بھگ 30% حمایت کے ساتھ سب سے آگے ہیں۔ سینیٹر ایلزبتھ وارن ہارورڈ یونیورسٹی میں قانون کی پروفیسر رہی ہیں اور اب میساچوسٹس سے سینٹ کی رکن ہیں۔ برنی سینڈرز ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، وہ ورمونٹ ریاست سے سینٹ کے رکن ہیں۔ ایلزبتھ وارن اور برنی سینڈرز دونوں مقبولیت میں جو بائیڈن سے تقریباً 10 پوائنٹ پیچھے ہیں۔ باقی امیدواروں میں سے کوئی بھی مقبولیت میں 10% تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان تینوں امیدواروں میں ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز حملے کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے ایسوسی ایٹ پروفیسر کرسچن لنڈبرگ کہتے ہیں کہ اس مباحثے میں جو بائیڈن کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہیں بحث میں سامنے لائے جانے والے تمام موضوعات پر مکمل دسترس حاصل ہے۔ بعض عوامی جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بائیڈن اور برنی سینڈرز دونوں صدر ٹرمپ کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر اور اپوزیشن لیڈر رک مچار نے نومبر میں ایک متحدہ حکومت کے قیام اور تمام متنازعہ امور کے حل کا وعدہ کیا ہے۔ بدھ کے روز جوبا میں ایک اجلاس کے بعد دونوں لیڈروں نے پیش رفت کا اعلان کیا لیکن کسی معاہدے کی خبر نہیں دی۔ سلوا کیر کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور رک مچار کا کہنا تھا،
Our discussion here, we have made important progress.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ہم نے اہم پیش رفت کی ہے۔ یہ تھے رک مچار کے الفاظ۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا میں فلو کی وبا، ایبولا اور ایچ آئی وی جیسے امراض اگرچہ خبروں کی سرخیوں کا موضوع بنتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کے مطابق تپدق آج بھی عالمی سطح پر ہلاکت خیز متعدی امراض میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض دنیا کی آبادی کے تقریباً ایک تہائی حصے کو متاثر کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو امید ہے کہ تپدق کے بارے میں اس کے پہلے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اس طرف توجہ مبذول کرائی جا سکے گی۔ یہ اجلاس ستمبر کے آخر میں منعقد ہوا، جس کا مقصد اس مرض کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کو فروغ دینا اور متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جل کریک کی رپورٹ کے مطابق 54 سالہ سٹیلا مالہاس کے لیے زندگی آسان نہیں۔ جنوبی افریقہ کی اس خاتون کو روزانہ 9 گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب انہی گولیوں کی تعداد 27 تھی۔ وہ ایچ آئی وی سے بھی متاثر ہیں، بے روزگار ہیں اور انہیں تپدق بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بیماری کے ساتھ بدنامی کا احساس ان کی زندگی کو اور بھی مشکل بنائے ہوئے ہے۔
I got my family. They can share a plate with me or a mug with me.
اسٹیلا کہتی ہے کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ کھانے کی پلیٹ یا پھر اپنا مگ بھی میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ میرے برتن الگ ہیں اور پھر دوسرے لوگ میرے نزدیک بھی نہیں آنا چاہتے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں میری بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ ممکن ہے تپدق کو ایچ آئی وی، ملیریا یا شہ سرخیوں کا انتہائی موضوع بننے والے مرض ایبولا کی طرح توجہ نہ ملے، لیکن امراض پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز سے وابستہ ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ تپدق یا ٹی وی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
It's a number one infectious disease killer. It kills more people now annually than HIV. There are about 1.7 million
Division of Global HIV and TB کے ڈائریکٹر ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے کہ یہ مہلک متعدی بیماریوں میں سر فہرست ہے۔ یہ مرض ہر سال ایچ آئی وی کے مقابلے میں زیادہ افراد کی موت کا باعث بنتا ہے۔ تپدق کی وجہ سے ہر سال 17 لاکھ اموات ہوتی ہیں، اور اب اس کا خطرہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ یہ بڑی آسانی سے پھیلتا ہے۔ تپدق کے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ متعدی امراض کے بارے میں اپنا پہلا اعلیٰ سطحی اجلاس کرا ہے، جس کا مقصد ملکوں پر زور دینا ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس وبا کے خاتمے کی کوشش کریں۔ سی ڈی سی کے مطابق دنیا میں تپدق سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے۔ سی ڈی سی کی ریبیکا مارٹن کہتی ہیں کہ مرض کی روک تھام کا علاج اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن میں علامتیں نظر بھی نہیں آتیں۔
Getting them on treatment, which is less expensive, a shorter course, and the adherence is much higher, we can stop.
ریبیکا مارٹن کہتی ہیں کہ ایسے افراد کا علاج نسبتاً سستا ہے، دوائیوں کے استعمال کا دورانیہ کم ہے، اور اس پوشیدہ رہنے والے مرض کو فعال ہونے سے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر مریضوں کا علاج مکمل نہ کیا جائے تو ان میں ادویات کے خلاف مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے علاج میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ڈویژن آف گلوبل ایچ آئی وی اینڈ ٹی بی کے ڈائریکٹر ہینک ٹاملنسن کا کہنا ہے
یہ
عوامل مختلف اور شدید ہیں، اور ان کی وجہ سے مروجہ علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ وہ 4 ادویات میں سے ایک یا زیادہ ادویات کے لیے مزاحمت کریں تو پھر مریض کے لیے علاج زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ تپدق ایک متعدی جرثومی مرض ہے، اور ایسے پسماندہ افراد کو زیادہ متاثر کرتا ہے جو قریب قریب رہائش پذیر ہوتے ہیں اور جن کے مدافعتی نظام کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایچ آئی وی کے مریض بھی شامل ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں تپدق کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔
We're not seeing the increase in cases due to people acquiring drug resistance, but that multi-drug resistant TB is being transmitted from person to person.
سی ڈی سی کی ریبیکا مارٹن کا کہنا ہے کہ ادویات کی مزاحمت کی وجہ سے کیسز میں اضافہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن متعدد ادویات کے مجموعے سے علاج کی جانے والی یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ضرور ہو رہی ہے۔ سائنسدان اور متعلقہ لوگوں کو امید ہے کہ اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے تپدق کے خلاف عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں اضافہ ہو جائے گا، جس سے لاکھوں جانوں کے ضیاع کو روکنے میں مدد مل سکے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.